पाकिस्तान में सुबह शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट की 37 नशस्तों के लिए होने वाली पोलिंग का मुकर्रा वक्त खत्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से सेनेट की 2, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12, जबकि सिंध असम्बली से सेनेट की 11 नशस्तों के लिए बुध को वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली से पहले ही 11 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। बलूचिस्तान के तमाम 65 अरकान ने अपना हक रायदेही इस्तेमाल किया, लेकिन कौमी असम्बली के 342 में से 341 अरकान को वोट डालना था, ताहम जमात इस्लामी के रुकन अकबर चित्राली ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसी तरह सिंध असम्बली में 168 में से 167 ने अपना हक रायदेही इस्तेमाल किया, जबकि जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल रशीद ने पार्टी पॉलिसी के तहत वोट कास्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अराकीन की कुल तादाद 145 है और मुकर्रा वक्त तक सिर्फ 116 अरकान ने ही वोट कास्ट किया था। असम्बली हॉल में अब भी कई अरकान मौजूद हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने वोट डालने की इजाजत दे दी है। अफगानिस्तान में 3 खवातीन सहाफियों के कत्ल के बाद सहाफियों में खौफ की फजा में मजीद इजाफा हो गया है। मंगल को होने वाले वाकये में नामालूम अफराद ने सूबा निंगरार में इनेकास टेलीविजन से ताल्लुक रखने वाली मीडिया कारकुनान को निशाना बनाया था। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की है। अफगान हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी शहर जलालाबाद में मंगल के रोज 3 खातून सहाफियों को गोली मारकर हलाक किया गया था। हुकूमत इजराइल का कहना है कि कत्ल होने वाली तीनों खवातीन काम खत्म होने के बाद अपने घरों को जा रही थीं कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स उन्हें सरों पर गोली मारकर फरार हो गया। चौथी खातून इस वाकये में जख्मी हो गई और अस्पताल के तर्जमान के मुताबिक उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। पुलिस चीफ जुमा गुल हिम्मत का कहना है कि हमलावरों का मुबैना सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका ताल्लुक तालिबान से है। तालिबान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उनका इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम लगभग 14 लाख अफगान महाजरीन को स्मार्ट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। ये स्मार्ट कार्ड उन अफगान महाजरीन को जारी किए जाएंगे जिनके प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी PRO कार्ड्स की मियाद 31 दिसंबर सन 2015 को खत्म हो गई थी। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अफगान महाजरीन सलीम खान का कहना है कि पाकिस्तान में कवायफ के इंदराज के कौमी इदारे नादरा और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन UNHCR के तआवुन से हुकूमत मुल्क भर में 40 मराकज कायम करेगी, जहां पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन के कवायफ की तस्दीक और तजदीद के बाद उन्हें स्मार्ट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि वो अपने जेर इंतजाम कश्मीर में सरगर्म अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों की स्टिकी बमों या छोटे मकनातीसी बमों तक रसाई हासिल करने से पैदा शुदा सूरत हाल से मौसर तौर पर निमटने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली में जरूरी तब्दीलियां लाई गई हैं। वाज़ेह रहे कि मुतनाज़े कश्मीर में कई दहाइयों से जारी शोरिश का मुकाबला करने के लिए तैनात भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता माह मुश्तबा अस्करियत पसंदों के एक ठिकाने पर डाले गए छापे के दौरान 15 स्टिकी बम बरामद करने का दावा किया था, जिसके बाद हिफाजती उमूर के माहिरीन का कहना था कि इस तरह के हथियार का अस्करियत पसंदों के हाथों लगना इलाके की हिफाजती सूरत हाल के लिए अच्छा शगुन नहीं है। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में मजीद हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले में 2 और सबसे बड़े शहर यांगून में 1 शख्स के हलाक होने की खबर मिली है। एजेंसी फ्रांस प्रेस ने भी मंडाले में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है और बताया है कि सागिंग में 4 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। म्यांमार में कशीदगी बढ़ने के बाद बैन अलाक्वामी बिरादरी की तरफ से इख्तदार पर काबिज फौज के खिलाफ सख्त गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول سرخیوں سے. میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں دو اور سب سے بڑے شہر یانگون میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے. سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. سری لنکا میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بھارت اور جاپان کو اپنی مرکزی بندرگاہ پر کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے. عراق میں الاسد ایئر بیس پر 10 راکٹ فائر ہوئے ہیں. فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی. اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی ماہرین کو امید ہے کہ توقع سے 2 ماہ پہلے مئی کے آخر تک کرونا وائرس کی اتنی فراہمی ہو جائے گی جو تمام بالغ امریکیوں کے لیے کافی ہوگی. وہ امریکی ریاستوں پر زور دے رہے ہیں کہ مارچ کے آخر تک اسکول ٹیچرز کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دے دی جائے تاکہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا عمل تیز کیا جا سکے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں. پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد میں سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا ہے. ملک بھر میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں سینٹ کی 37 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں. یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، سندھ کے 11، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے 12، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 2 سینیٹرز کے لیے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہا. پنجاب سے 11 سینیٹرز کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کے بعد اب مجموعی طور پر 37 نشستوں پر مقابلہ ہونا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سینٹ انتخابات ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، جب نصف سینیٹرز کے ریٹائر ہونے کے بعد نئے سینیٹرز ایوان میں آتے ہیں. سینٹ الیکشن کے روز چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی پولنگ اسٹیشنز میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ پولنگ کراتا ہے. سینٹ انتخابات کے بارے میں تازہ ترین نتائج کے بارے میں ہمارے ان بلٹنز کو سنتے رہیے گا جو ہر گھنٹے پر آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اور آئیے پروگرام میں اب آغاز کرتے ہیں کچھ اور رپورٹوں کا جو پاکستان اور بھارت سے موصول ہوئی ہیں. پاکستان میں بہت سے افراد توہین مذہب کے الزام میں مختلف جیلوں میں قید ہیں. ایسے میں عدالت عالیہ لاہور نے حال ہی میں توہین مذہب کے ایک ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. قانونی ماہرین کے مطابق قوانین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ عدالتیں دوران ٹرائل ملزم کو ریلیف دے سکتی ہیں. عدالتی حکم کا دیگر ملزمان کے کیسوں پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے؟ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان میں سماجی انصاف کے لیے قائم ایک غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں جن 200 افراد پر توہین مذہب کے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، ان میں سے 75% مسلمان تھے، جس کے بعد 20% احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، 3.5% کے قریب مسیحی اور 1% ہندو شامل تھے. رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جن مسلمانوں پر ان قوانین کا اطلاق کیا گیا ہے، ان میں سے 70% شیعہ مسلک کے تھے. اسی طرح رپورٹ کے مندرجات کے مطابق پنجاب کی جیلوں میں ان الزامات کے تحت 337 قیدی موجود تھے. ادارہ برائے سماجی انصاف کے ڈائریکٹر پیٹر جیکب سمجھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کے ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے جس شخص پر توہین مذہب کا الزام ہے، اس کا مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں جب کسی عدالت سے کسی بھی ملزم کو ریلیف ملا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹر جیکب نے کہا کہ حکومت ایسے کیسوں پر کام کرنے کو تیار نہیں، جبکہ دوسری طرف فرقہ وارانہ بنیادوں پر بہت سے کیسز بنائے جا رہے ہیں جس کی ان کے اعداد و شمار کے مطابق پہلے کوئی مثال نہیں ملتی.
اس میں تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے ایسے لوگوں کو، متاثرین کو، کہ کورٹ سے ریلیف ملے گا اور وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کی بنیاد پر اور الیگیشن کی بنیاد پر جو بھی گنجائش ہے قانون میں، اس میں ملزم کو اپنی صفائی کا اور اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جائے.
پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین اور سینئر وکیل عابد ساقی سمجھتے ہیں کہ توہین مذہب کے کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، اس بات کی اجازت قانون بھی دیتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی نے بتایا کہ قانون میں یہ موجود ہے کہ ملزم کے خلاف تمام شہادتیں اور عدالتی کارروائی مکمل بھی ہو جائے تو عدالتی فیصلہ سامنے آنے تک ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے. کرمنل پروسیڈنگ کوڈ کے مطابق مذکورہ کیس میں کوئی انہونی بات نہیں ہوئی.
پریسیڈنٹس پہلے ہی موجود ہیں ایسے کہ اگر کیس بنتا ہو ملزم کا پریما فیسی اگر دیر از نو مٹیریل اگینسٹ ہم تو ہی کین بی ان لارج آن بیل. مذہب کے کیس خلاف کیسز میں تو نارملی کورٹس آر ریلکٹنٹ ٹو گیو ریلیف ٹو دی انوسنٹ پیپل.
واضح رہے عدالت عالیہ لاہور نے 1 مارچ 2021 کو توہین مذہب کے ملزم نبیل کی ضمانت پر بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا ہے. نبیل کا تعلق مسیحی مذہب سے بتایا جاتا ہے. ملزم اس سے قبل بھی 2 مرتبہ ضمانت کے لیے عدالت عالیہ سے رجوع کر چکا ہے. ملزم کے خلاف 2016 میں ضلع قصور کے علاقے پھول نگر میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے خانہ کعبہ کی تصویر کی مبینہ توہین کر کے اسے سوشل میڈیا پر لگایا تھا. وائس آف امریکہ نے ملزم کے وکیل سے رابطہ کرنا چاہا تو وہ دستیاب نہیں ہو سکے. مذکورہ کیس میں جرم کے ارتکاب کے وقت ملزم کی عمر 18 سال سے کم بتائی جاتی ہے. واضح رہے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کو مذہبی لحاظ سے ایک انتہا پسند ملک قرار دیتی ہیں، جہاں درجنوں افراد کو توہین مذہب، توہین رسالت یا دیگر ایسے کیسوں میں عدالتی فیصلوں سے قبل ہی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اس سے قبل پاکستان کی عدالت عظمیٰ توہین مذہب کے کیس میں قید آسیہ بی بی کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر چکی ہیں. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی شہر جلال آباد میں منگل کے روز 3 خواتین صحافیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. افغانستان کے شہری علاقوں میں پروفیشنل ورکرز پر حالیہ دنوں میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے ملک میں خوف کی فضا قائم ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن انعکاس ٹیلی ویژن کے ہیڈ آف لوکل براڈ کاسٹر زلمی لطیفی نے بتایا ہے کہ ان 3 خواتین نے حال ہی میں گریجویشن کی تھیں. ان کی عمریں 18 سے 20 سال کے درمیان تھیں اور یہ اسٹیشن کے ڈبنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں گیتی آرا انیس.
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والی 3 خواتین کام ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جا رہی تھیں کہ عینی شاہدین کے مطابق ایک مسلح شخص انہیں سر پر گولیاں مار کر فرار ہو گیا. چوتھی خاتون اس واقعے میں زخمی ہو گئی اور اسپتال کے ترجمان کے مطابق ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے. طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں فائرنگ اور دھماکوں کے واقعات میں کئی صحافی، سول سوسائٹی کے کارکن اور درمیانے درجے کے سرکاری ملازمین ہلاک ہوئے ہیں. افغان حکومت اور بعض بیرونی طاقتوں کا خیال ہے کہ ان حملوں کے ذمہ دار طالبان ہیں. طالبان ان الزامات کی تردید کرتے ہیں. ملک کے مشرقی صوبے ننگرہار میں داعش کا اثر و رسوخ ہے. جلال آباد اس صوبے کا دارالحکومت ہے. افغان میڈیا ایڈوکیسی گروپ کے سربراہ مجیب خلوتگر کا کہنا ہے کہ صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے صحافی برادری میں خوف کی فضا ہے. اس وجہ سے وہ سیلف سینسرشپ، صحافت چھوڑنے یا بعض موقع پر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کابل میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے حملے خوف پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، صحافیوں کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہیں. اس کے ذمہ دار چاہتے ہیں کہ ایسے ملک میں جہاں میڈیا پچھلے 20 برسوں میں پھیلا ہے وہاں آزادی اظہار ختم کر دیا جائے، یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. مقامی افغان ٹی وی انعکاس کا کہنا ہے کہ 2018 میں شروع ہونے والے چینل میں 10 خواتین کام کرتی تھیں مگر ان میں سے 4 قتل ہو چکی ہیں، جن میں ملالہ میون بھی شامل ہیں. انہیں پچھلے برس ان کے ڈرائیور سمیت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں، جبکہ نئی امریکی انتظامیہ امن مذاکرات اور افواج کی واپسی جیسے معاملات پر نظر ثانی کر رہی ہے.
اور افغانستان میں 3 خواتین صحافیوں کے قتل کے بعد صحافیوں میں خوف کی فضا میں مزید اضافہ ہوا. منگل کے روز ہونے والے واقعے میں نامعلوم افراد نے صوبہ ننگرہار میں انعکاس ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والی میڈیا کارکنان کو نشانہ بنایا تھا. اس حملے کی ذمہ داری جیسا کہ ہم نے بتایا کسی گروہ نے قبول نہیں کی. دوسری جانب صحافی کہتے ہیں کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور افغانستان کی ترقی کے لیے اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں.
عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شام اس وقت پیش آیا جب 3 خواتین دفتر سے گھر جا رہی تھی. پولیس کے مطابق 3 خواتین کا تعلق انعکاس ٹیلی ویژن سے تھا. 2 خواتین موقع پر جبکہ تیسری کی موت ہسپتال میں واقع ہوئی. پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. گزشتہ سال اسی ادارے کی ایک سینئر صحافی ملالہ میوند کو ان کے ڈرائیور سمیت اس وقت ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ گھر سے دفتر جا رہی تھی. اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی. انعکاس ٹیلی ویژن کے براڈ کاسٹ مینیجر شکر اللہ پاسون کا کہنا ہے کہ انعکاس ٹیلی ویژن نے بہت کم وقت میں پورے علاقے میں ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے اور اس کے نشریات صحیح معنوں میں عوام میں شعور بیدار کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں مختلف ممالک کے ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں. افغان عوام کی سہولت کے لیے یہ 3 خواتین ان فلموں اور ڈراموں پر اپنی آواز میں پشتو زبان میں ڈبنگ کی فرائض سر انجام دیتی تھیں. شکر اللہ پاسون نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ دا 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 دا
اگر ان حملہ آوروں کا خیال ہے کہ صحافیوں کو ہلاک کرنے سے یہ خوفزدہ ہو جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ ایک صحافی کو اپنی راہ سے جدا کرتے ہیں تو 10 اور صحافی اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے اقدامات سے آزادی اظہار پر کوئی خدغن نہیں آئے گی۔ وحیدہ فیضی افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کے ساتھ بطور سینئر معاون فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ تنظیم افغانستان میں میڈیا کارکنوں کے لیے ایک محفوظ ماحول میں کام کرنے کے حوالے سے کام کرتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وحیدہ فیضی نے بتایا، اس وقت افغانستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ صحافیوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے۔ اس بات کا جواب حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کو عوام سے چھپانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں افغانستان میں خودکش حملوں، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان کے ساتھ ساتھ اب صحافیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان میں مقیم صحافیوں کا کہنا ہے کہ خواتین نے افغانستان میں آزادی اظہار کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ گزشتہ ادوار کی طرح انہیں دوبارہ سے گھروں میں محصور کر کے ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکومت پاکستان نے ملک میں قانونی طور پر مقیم لگ بھگ 14 لاکھ افغان مہاجرین کو سمارٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سمارٹ کارڈ ان افغان مہاجرین کو جاری کیے جائیں گے جن کے پروف آف رجسٹریشن یعنی PRO کارڈز کی میعاد 31 دسمبر 2015 کو ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان کے چیف کمشنر افغان مہاجرین سلیم خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین UNHCR کے تعاون سے حکومت ملک بھر میں 40 مراکز قائم کرے گی جہاں پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے قوائف کی تصدیق اور تجدید کے بعد انہیں اسمارٹ کارڈز جاری کر دیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے چیف کمشنر برائے افغان مہاجرین سلیم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 اپریل 2021 سے حکومت پاکستان کی سرپرستی میں قوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے تعاون سے ملک بھر میں افغان مہاجرین کے قوائف کی تصدیق اور تجدید کا عمل شروع ہوگا۔ سلیم خان کے بقول افغان مہاجرین کو نئے اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا عمل ان کے بقول 6 ماہ تک جاری رہے گا، اور اس کے لیے ملک بھر میں 40 مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔
فرسٹ آف اپریل سے یہ سارے پاکستان میں تقریباً 40 سینٹرز ہیں جو ہم اور نادرا اور UNHCR اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اس میں سارے جو افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس بھی ہوتا ہے پروف آف رجسٹریشن کارڈ، یہ اسی تصدیق ہے کہ یہ ریفیوجی اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں یا ریفیوجی پریولیجز ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسٹینڈ کی ہے۔ ان کا لاسٹ کمپریہنسو ڈیٹا جو ہم نے کیپچر کیا تھا وہ تقریباً 10 سال پہلے تھا۔
پاکستان کے چیف کمشنر برائے افغان مہاجرین سلیم خان کا مزید کہنا ہے کہ اسمارٹ کارڈز پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی قانونی شناخت کو مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ کارڈز افغان مہاجرین کے تحفظ اور انہیں خدمات کی فراہمی میں بھی اہم ہوں گے۔
یہ ہمیں اس لیے ضرور ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی سیکیورڈ آئیڈینٹیٹی پرولونگ ہو جائے اور اسٹیبلش ہو جائے، اور دوسرا ہے ان کے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وز اے وی ان کے ایجوکیشن اور ان کے پروفیشنل اور ان کے سیٹ سکلز، اس میں بھی ہمیں بیٹر مینجمنٹ میں اس میں مدد ملے گی۔ پلس یہ انشاءاللہ جب خیر خیریت سے اللہ کے حکم سے جب اپنے ملک جائیں گے تو یہ انفارمیشن اور یہ سیٹ اسکل گورنمنٹ آف افغانستان کی بھی بڑی مفید ثابت ہوگی کہ وہ ان کی ارائیول میں، ان کو سیٹل کرنے میں، ان کو فیسلٹیٹ کرنے میں ان کو بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔
دوسری جانب پاکستان میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے افغان مہاجرین کے ترجمان قیصر آفریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے پاس موجود کارڈز کی میعاد ان کے بقول 2015 کو ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بقول ان افغان مہاجرین کو کئی طرح کی مشکلات درپیش تھیں۔
اس کے علاوہ جو ہے ان کے کارڈز پہ جو ایکسپائری ڈیٹ تھا وہ 2015 کا، تو ابھی ان کے کارڈز ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا، کیونکہ ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی جو کارڈز تھے بعض اوقات یہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تھے، یا جو ہے ان کو تنگ کیا جاتا تھا کہ آپ کی کارڈ جو ہے ان کی مدت جو کارڈ پہ موجود ہے وہ 2015 ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اور حکومت پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں اور ان کو نئے کارڈ ہم ایشو کر دیں اور ان پہ نئے ڈیٹس ہم اس پہ درج ہوں.
قیصر افریدی کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین میں سے 60% سے زائد نوجوانوں پر مشتمل ہیں.
64% جو ہے نا ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کہ جوان ہیں اور ان کی عمر جو ہے وہ 24 سال سے کم ہے. تو اس طرح سے جو ہے اس میں حکومت کو اور انٹرنیشنل اداروں کو یہ ایک سہولت ملے گی کہ ہم جان سکیں گے کہ اس میں اور کتنے ابھی پڑھے لکھے جوان ہیں اور جو ہے ان کے سکلز بھی ہم ریکارڈ کر لیں گے
اور ان کے بقول ان نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی فنی قابلیت کے بارے میں معلومات بھی نئے اسپاٹ کارڈز میں شامل کی جائیں گی. قیصر افریدی کے بقول یہ کوائف افغان مہاجرین سے متعلق کوئی بھی نئی پالیسی وضع کرنے کے لیے نہ صرف بین الاقوامی اداروں بلکہ پاکستان اور افغانستان کے لیے بھی مفید ہوں گے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کی سٹیکی بموں یا چھوٹے مقناطیسی بموں تک رسائی حاصل کرنے سے پیدا شدہ صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کو تیار ہیں اور اس سلسلے میں انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی میں ضروری تبدیلیاں لائی گئی ہیں. متنازع کشمیر میں کئی دہائیوں سے جاری شورش کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات بھارتی سیکورٹی فورسز نے گزشتہ ماہ مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر ڈالے گئے چھاپے کے دوران 15 سٹیکی بم برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد حفاظتی امور کے ماہرین نے کہا کہ اس طرح کے ہتھیار کا عسکریت پسندوں کے ہاتھوں لگنا علاقے کی حفاظتی صورتحال کے لیے اچھا نہیں. سٹیکی بم کا، جسے عمومی طور پر گاڑیوں سے چپکا دیا جاتا ہے اور پھر ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اس کا دور سے دھماکہ کر دیا جاتا ہے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں.
بھارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عشروں سے جاری شورش کا مقابلہ کرنے والی سیکیورٹی فورسز اس دریافت کے بعد ابھرتے ہوئے چیلنجوں میں انسداد دہشت گردی کی نئی حکمت عملی اپنا رہی ہیں کہ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کو اب چھوٹے مقناطیسی بموں تک بھی رسائی حاصل ہے. سیکیورٹی فورسز کے حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر ضرور تشویش ہے کہ اب جموں کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کے پاس سٹیکی بم بھی ہیں، لیکن وہ اس سے ہرگز خائف نہیں ہیں. بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل دیپک رتن نے وی او اے کو بتایا،
اس طرح کا انٹیلیجنس کا ان پٹ تھا کہ جو میگنیٹک بامبس ہیں ان کی اویلیبلٹی ہوئی ہے یہاں پہ ملیٹنٹس کو، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پریکاشن سیکیورٹی فورس کو اپنی طرف سے لینے ہیں وہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. جی، ہم ہر سمبھو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے.
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا عسکریت پسند سٹیکی بم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، آئی جی پی رتن نے بتایا،
آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ، بٹ دیر واز این انٹیلیجنس ان پٹ دیٹ دیر از این اویلیبلٹی آف دیز کائنڈ آف بمبس ٹو دی ملٹنٹ، سو وی آر ٹیکنگ پریکاشنز ٹو کاؤنٹر دیٹ.
عہدیداروں نے بتایا کہ حالیہ برسوں میں بھارتی مسلح افواج کو لیس کرنے اور جدید بنانے کی جانب اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو اس نئے خطرے سے مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے میں معاون ثابت ہوں گے. سیکیورٹی فورسز نے فروری میں عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپے کے دوران 15 سٹیکی بم برآمد کیے تھے. افغانستان میں طالبان اور دوسرے حکومت مخالف فورسز نے سٹیکی بموں کا تواتر سے استعمال کیا ہے. گاڑیوں سے چپک جانے والے اور ریموٹ کنٹرول کی مدد سے چلنے والے اسٹکی یا چپکو بم اپنی چھوٹی ساخت کے باوجود کافی طاقتور ہوتے ہیں. ماہرین عسکریت کا کہنا ہے کہ اس سے جموں کشمیر کی حفاظتی صورتحال متاثر ہوگی، کیونکہ خطے میں بالخصوص شہری اور دوسرے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اپنی چھوٹی بڑی گاڑیوں میں روزانہ بنیاد پر غیر معمولی نقل و حرکت کرتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے حال ہی میں الزام لگایا تھا کہ جموں کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کو پاکستان سے اسلحے کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے اب ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانے سے برآمد ہونے والے سٹیکی بم بھی اسی طرح وادی کشمیر پہنچے ہوں، یا پھر انہیں ان سرنگوں سے کے ذریعے یہاں لایا گیا ہو جو 198 کلومیٹر لمبی سیالکوٹ جموں سرحد کے مختلف مقامات پر کھودی گئی تھی اور جن کا حال ہی میں پتہ چلا. بھارت بارہا پاکستان پر یہ الزام عائد کر چکا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کی معاونت کرتا ہے بلکہ اس کی فوج اس کے بقول دہشت گردوں کو سرحد پار کرانے میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں جاری شورش اس کے عوام کی تحریک مزاحمت کا ایک حصہ ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے کسی بیرونی مدد کے بغیر جاری ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں 2 اور سب سے بڑے شہر یانگون میں 1 شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ملی۔ ایجنسی فرانس پریس نے بھی منڈالے میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ساگینگ میں 4 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ عینی شاہد کہتے ہیں کہ مظاہرین کے خلاف قاعدہ گولیاں بھی استعمال کی گئیں جن سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ میانمار میں فوج کی طرف سے 1 فروری کو منتخب حکومت کے خاتمے اور معروف رہنما آنگ سنگ سوچی کی گرفتاری کے بعد سے ملک بھر میں افراتفری اور تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق اتوار کے روز مظاہروں کے دوران 18 افراد ہلاک ہوئے۔ میانمار میں کشیدگی بڑھنے کے بعد بین الاقوامی برادری کی طرف سے اقتدار پر قابض فوج کے خلاف سخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن 10 ملکوں نے منگل کے روز ایک ورچوئل اجلاس میں میانمار کی صورتحال پر غور کیا۔ ان ممالک میں برونائی، کیمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، فلپائنز، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ اجلاس کے بعد آسیان کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا کہ تمام ارکان میانمار کے مسئلے کا بات چیت کے ذریعے پرامن حل اور افہام و تفہیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ ریتنو مارسوڈی نے میانمار کی فوج کی طرف سے جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں نے بھی زیر حراست رہنما آنگ سنگ سوچی اور ان کے ساتھیوں کی فوری رہائی اور سیویلین حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل متوقع طور پر جمعے کے روز میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے بند کمرے کا اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ سری لنکا میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بھارت اور جاپان کو اپنی مرکزی بندرگاہ پر کنٹینر ٹرمینل کی تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل سری لنکا نے دونوں ملکوں کے ساتھ اسی بندرگاہ پر ٹرمینل بنانے کے سمجھوتے کو 2019 میں ٹریڈ یونینوں اور حزب مخالف کی جانب سے ہفتوں تک جاری رہنے والے احتجاج کے بعد ختم کر دیا تھا۔ اس وقت سری لنکا کی حکومت نے کہا تھا کہ اس ٹرمینل کو حکومت تعمیر کرے گی اور پورٹس اتھارٹی اسے چلائے گی۔ اس فیصلے پر جاپان نے افسوس کا اظہار کیا تھا جبکہ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا تھا کہ معاہدے کی تعمیل کی جائے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ پھر منگل کو سری لنکا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسی بندرگاہ پر ایک اور ٹرمینل جسے ویسٹ کنٹینر ٹرمینل کا نام دیا گیا ہے جاپان اور بھارت کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا۔ سرکاری ترجمان کہلیا رمبک ویلا کا کہنا تھا کہ کابینہ نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور اسے پورٹس اتھارٹی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر چلایا جائے گا اور ان کمپنیوں کا انتخاب بھارت اور جاپان کی حکومتیں کریں گی۔ بھارت نے اڈانی نامی جس کمپنی کا انتخاب کیا ہے اسے پہلے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل میں سرمایہ کاری کے لیے منتخب کیا گیا تھا، تاہم جاپان نے اس پروجیکٹ میں اپنے سرمایہ کار کا نام نہیں دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو تعمیر کرنے اور چلانے کے 35 سال بعد سری لنکا کو مکمل ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹس کے مطابق بھارت جو بحر ہند کے خطے کو اسٹریٹجک اعتبار سے بے حد اہم سمجھتا ہے، کئی برسوں سے اپنے ہمسایہ ملک سری لنکا میں چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اور سیاسی اثر کے بارے میں تشویش کا شکار ہے۔ چین سری لنکا کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک اہم ترین حصہ سمجھتا ہے اور اس نے سری لنکا کو گزشتہ عشروں کے دوران مختلف منصوبوں کے لیے اربوں ڈالر قرضے کے طور پر دیے ہیں۔ ان میں بندرگاہیں، ہوائی اڈے، ساحلی شہر، ہائی ویز اور بجلی گھر تعمیر کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔ چین پہلے سے ہی سری لنکا کی سرکاری تحویل میں چلنے والی پورٹس اتھارٹی کے اشتراک سے کولمبو انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کو تعمیر کر کے چلا رہا ہے۔ ناقدین چین کے قرضوں سے چلنے والے منصوبوں کے مالی طور پر سود مند ہونے کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سری لنکا کو قرضے واپس کرنے میں خاصی دقت پیش آئے گی۔ سری لنکا نے 2017 میں چین کی تعمیر کردہ بندرگاہ کو چینی کمپنی کو 99 برس کی لیز پر دے دیا تھا تاکہ قرض کی ادائیگی کے بوجھ سے نجات مل سکے۔ جاپان اور بھارت انڈو پیسیفک ممالک پر مشتمل اس گروپ کا حصہ ہیں جس میں امریکہ اور آسٹریلیا بھی بطور ممبر شامل ہیں۔ اس گروپ کا مقصد خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ملنے والی ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے کہا ہے کہ سرکردہ علیحدگی پسند لیڈر اور مذہبی رہنما میر وائس عمر فاروق اب اپنے گھر میں نظر بند نہیں۔ جب وائس آف امریکہ نے میر وائس سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ پولیس کی ایک جمعیت اب بھی ان کے گھر کے باہر تعینات ہے، لگتا ہے کہ ان کی 20 ماہ سے جاری خانہ نظر بندی اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ میر وائس عمر ان سینکڑوں کشمیری سیاستدانوں، سول سوسائٹی کارکنوں، تاجر انجمنوں کے نمائندوں اور وکلا میں شامل ہیں جنہیں بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد حراست میں لیا گیا تھا یا ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر کو رہا کیا جا چکا ہے۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
امریکہ کے اعلی عہدیدار خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کے ممالک چین کی پہلے سے کہیں زیادہ خواہشات اور جارحانہ عزائم کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین بیرون ملک اپنی فوجی قوت کا اظہار کرنے میں بھی زیادہ آسانی محسوس کر رہا ہے۔ نیوی کے ریئر ایڈمرل سٹڈمن مائیکل نے، جو امریکہ اور انڈو پیسیفک کمان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، منگل کے روز ایک ورچوئل کانفرنس میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ چین کے قائدانہ رول یا چین کے گہرے اثرات کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ سٹڈمن امریکی فوج کے پہلے افسر نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کے عہدیدار بھی چین کو پینٹاگون کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اندرون ملک انتہا پسند گروپ فوجی رینکس میں داخل ہو کر یا فوج میں بھرتی ہو کر خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ کئی ماہ پہلے سے کانگریس کو مہیا کی جانے والی پینٹاگون کی یہ رپورٹ منگل کے روز جاری کی گئی۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے فوج میں انتہا پسندی کے مسئلے کا اندازہ لگانے کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ 5 فروری کو انہوں نے فوج کی ہر سطح پر تمام کمانڈرز کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپریل کے مہینے تک فوج میں انتہا پسندی کے بارے میں گفتگو کے لیے ایک دن مختص کریں۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرس رے نے کیپیٹل ہل پر 6 جنوری کے حملے کو اندرون ملک ہونے والی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ وہ اندرون ملک تیزی سے بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں جس کا سامنا ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے ارکان کو ہونے والا ہے۔ منگل کے روز امریکی سینیٹرز کے سامنے شہادت دیتے ہوئے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے انٹیلیجنس کی جانب سے 6 جنوری کو امریکی کیپیٹل پر تشدد کے امکانات کی نشاندہی کرنے والی اس پیش کی معلومات کو ہینڈل کرنے سے متعلق اپنے ادارے کی کارکردگی کا دفاع کیا۔ انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ کیپٹل کو درپیش خطرات سے اس کے باوجود کہ وہ غیر مصدقہ تھے، قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کیپٹل پر ہونے والے تشدد نے یہ واضح کر دیا کہ ایف بی آئی، جس نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد بین الاقوامی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خود کو نئے سرے سے تیار کیا تھا، اب اندرون ملک پیدا ہونے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے منگل کے روز متعدد روسی افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
انتظامیہ کے مطابق یہ پابندیاں روسی حزب اختلاف کے سیاستدان الیگزی نیولنی کے قتل کی کوشش میں ان کے رول کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہیں۔ یہ پابندیاں یورپی یونین کے ساتھ مربوط ہیں، جس نے نیولنی کیس کے سلسلے میں پہلے ہی کچھ روسی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ہم روس کو واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ نیولنی کو سربیا میں ایک پرواز کے دوران بیمار ہونے کے بعد اگست میں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ انہیں طبی بنیادوں پر جرمنی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس بات کا تعین کیا کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ فرانس، سویڈن اور جرمنی کی تجربہ گاہوں کے ساتھ ساتھ کیمیکل ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے تنظیم نے بھی یہ بات کی کہ نیولنی کو ایک کیمیائی نوعیت کا زہر دیا گیا۔ روس نے اس معاملے میں کسی طور بھی ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ نیولنی رواں سال کے اوائل میں روس واپس آئے اور انہیں فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں جرمنی جانے اور وہاں قیام کرتے ہوئے اپنی پروبیشن کی شرائط کی خلاف ورزی پر 2.5 سال قید کی سزا کاٹنے کے لیے ماسکو سے باہر ایک جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو ان پابندیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا، اور بدھ کے روز وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ روس کے اقدام رد عمل کے اصول کے تحت ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ امریکی اقدامات کے مطابق ہوں۔ اسد عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحات کار زلمی خلیل زاد نے اس ہفتے کابل میں افغان رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران وسیع تر شراکت کے ساتھ حکومت کی تشکیل سمیت متعدد تجاویز پر مشاورت کی ہے، جن سے امن کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اہلکاروں کا کہنا تھا کہ جن تجاویز پر بات چیت کی گئی ہے ان میں افغانستان میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کو بڑھانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اہلکاروں کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ان ممالک کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے، جن کا افغانستان میں طویل عرصے سے اثر و رسوخ موجود ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد کا موجودہ دورہ افغانستان ان کے سابق دوروں سے مختلف ہے، اور ان کے تین روزہ حالیہ دورے کے دوران انہوں نے متعدد تجاویز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار شہزادہ مسعود کا کہنا ہے کہ افغان اہلکاروں اور طالبان سمیت ایک وسیع تر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ادھر قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ امن تجاویز کا مقصد افغانستان میں امن بحال کرنا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے طالبان کو ضمانت فراہم کرنا ہوگی۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی ماہرین کو امید ہے کہ توقع سے دو ماہ پہلے مئی کے آخر تک کرونا وائرس کی اتنی ڈیلیوری ہو جائے گی جو تمام بالغ امریکیوں کے لیے کافی ہوگی۔ وہ امریکی ریاستوں پر زور دے رہے ہیں کہ مارچ کے آخر تک اسکول ٹیچرز کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دے دی جائے، تاکہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا عمل تیز کیا جا سکے۔ صدر بائیڈن نے یہ اعلان بھی کیا کہ ادویات بنانے والی کمپنی مرک جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ مل کر حال ہی میں ایک شاٹ والی نئی منظور کردہ ویکسین کی تیاری میں تیزی لائے گی، تاہم تمام امریکیوں کو ویکسینیشن دینے کا عمل موسم گرما میں آخر تک مکمل ہو سکتا ہے۔ ٹیکسس امریکہ کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی، جبکہ امریکہ میں بڑی تعداد میں گورنر اور دیگر لیڈر ہیلتھ آفیشلز کی ان اپیلوں کے باوجود کہ حفاظتی انتظام کم کرنے میں جلدی نہ کی جائے، کووڈ 19 کی پابندیاں نرم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ لیوزیانا اور مشیگن کے گورنر اور سین فرانسسکو کی میئر نے بھی منگل کو بارز اور ریستوران اور دیگر کاروباری ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ دو ماہ کے دوران امریکہ میں کرونا کے کیسز میں 70% کمی واقع ہوئی، مگر کئی روز میں ان کیسز میں ایک دم اضافہ دیکھنے کو آیا ہے۔ جاپان نے کرونا ویکسین کی 1,000 سے زیادہ خوراکیں خراب ہونے کی تصدیق کی ہے اور اس کی تحقیقات کا عندیہ دیا ہے۔ جاپان کی وزارت صحت نے منگل کے روز بتایا کہ دوا ساز کمپنی فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین گزشتہ دنوں ریفریجریٹر خراب ہونے پر ناکارہ ہو گئی۔ فائزر اور بایون ٹیک کی ویکسین 60 سے 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھی جانی چاہیے تھی۔ جاپانی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریفریجریٹر میں خرابی کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں، البتہ جس کمپنی نے ریفریجریٹر تیار کیا اس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جاپان میں کرونا ویکسینیشن ناکارہ ہونے کا واقعہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب اسے 5 ماہ بعد ٹوکیو اولمپکس کی میزبانی کرنا ہے۔ جاپان میں 17 مئی سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک 32,000 ڈاکٹروں اور نرسوں کو پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ جاپانی ریگولیٹرز کی جانب سے ویکسینیشن پروگرام کے سلسلے میں صرف فائزر اور بایون ٹیک کی ویکسین کی ہی منظوری دی گئی ہے۔ اور ترکی میں حکومت نے کووڈ 19 کی وجہ سے عائد پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کیا تو منگل کے روز ریستوران دوبارہ کھل گئے اور طلباء اور طالبات سکولوں میں واپس آ گئے، لیکن اعلی میڈیکل ایسوسی ایشن کے خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے وائرس کے کم اور درمیانی خطرے والے شہروں میں اختتام ہفتہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا، جبکہ ایسے علاقوں میں محدود لاک ڈاؤن برقرار رکھا گیا جہاں وائرس پر کنٹرول کے تحت صورتحال معمول پر ہے۔ کیفے اور ریستورانوں کے مالک گزشتہ برس سے محدود سطح پر کام کر رہے ہیں اور ان کے شعبے میں آمدنی میں 65% کی کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے ریستورانوں کے اندر کھانا پیش کرنے کی سہولت کے لیے درخواست کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے ہوئے قرض، سوشل سیکیورٹی اور ٹیکس کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی مدد کے خواہاں ہیں۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ عراق میں امریکہ کے زیر قیادت اتحاد نے بدھ کے روز بتایا کہ راکٹ حملے میں ایک عراقی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جس میں اتحادی فوجیوں کا قیام ہے۔ ترجمان کرنل وین ماروڈو نے کہا کہ الاسد ایئر بیس پر 10 راکٹ فائر کیے گئے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ یہ حملہ شمالی عراق میں ایک اڈے پر راکٹوں کے حملے کے 2 ہفتے بعد ہوا۔ اس حملے میں ایک سویلین ٹھیکے دار ہلاک اور امریکی فوج کے ایک رکن زخمی ہوئے تھے۔ 16 فروری کے حملے کے رد عمل میں امریکہ نے شام میں ایک ہدف کے خلاف فضائی حملہ کیا تھا۔ اس ہدف کے بارے میں پینٹاگون نے کہا تھا کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے زیر استعمال تھا۔ امریکہ حالیہ برسوں میں عراق میں امریکی پوزیشنوں پر راکٹ حملوں کا الزام ایسے ہی گروہوں پر رکھتا آیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکی فضائی حملے مستقبل کے حملوں کو روکنے کے لیے کیے گئے تھے۔ ایران نے پچھلے سال الاسد اڈے کو نشانہ بنایا جو اعلیٰ کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں کیا گیا۔ ترکی کی جانب سے شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشنز پر ترکی اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علاقائی حریفوں میں سفارتی تناؤ بڑھ رہا ہے جبکہ انقرہ ایران کی پشت پناہی کی حامل ملیشیا کے زیر استعمال رہنے والے اسٹریٹجک اعتبار سے ایک اہم خطے پر اپنے عراقی آپریشنز میں توسیع کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہفتے کے روز نشر کیے گئے ایک انٹرویو میں عراق کے لیے ایران کے سفیر ارج مسجدی سے یہ بیان منسوب کیا گیا کہ ترکی ہو یا کوئی بھی ملک، ہم عراق میں کسی کی بھی فوجی طریقے سے مداخلت یا پیش قدمی یا وہاں کسی فوجی موجودگی کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتے۔ عراق میں ترکی کے سفیر فصیح یلدیز نے ایک ٹویٹ میں جوابی طور پر کہا کہ عراق کی سرحدوں کے احترام کے بارے میں لیکچر دینے والے مسجدی آخری شخص ہیں۔ ترک میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق ترک فورن آفس نے ایران کے سفیر محمد فرازمند کو یہ بتانے کے لیے طلب کیا کہ ترکی کو توقع ہے کہ ایران دہشت گردی کی لڑائی میں ترکی کی حمایت کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے جرمنی کی ایک وفاقی عدالت میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے کو سعودی صحافی کے قتل کیس میں نامزد کر دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
منگل کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جرمنی کی ایک وفاقی عدالت میں سعودی عرب کے شہزادے پرنس محمد بن سلمان اور 4 اعلی سعودی اہلکاروں کے خلاف جمال خاشوگی کے قتل میں مجرمانہ کیس داخل کیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 34 اور صحافیوں کا بھی ذکر کیا جو سعودی عرب میں مختلف الزامات کے تحت گرفتار ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکہ نے بھی ایک خفیہ رپورٹ جاری کی تھی جس میں ایم بی ایس کو خاشوگی کے قتل میں مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ سعودی عرب نے امریکی رپورٹ کی تردید کی ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے محمد بن سلمان خاشوگی کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ سعودی عرب میں امریکی تیل کی کمپنی ویدر فورڈ کے سابق جنرل مینیجر مسعود عبدالی جو امریکہ کے ہیوسٹن شہر میں رہتے ہیں کا کہنا تھا کہ خاشوگی ایک با اثر صحافی تھے جن کے قتل نے دنیا کو ہلا دیا ہے۔
یہ جمال یہ خاشوگی فیملی وہاں خاصی باثر فیملی ہے۔ عدنان خاشوگی بڑے مشہور تھے، اسلحے کے تاجر تھے، تو ان کے بڑے وہاں پر اثرات ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شاہ سلمان سے بات کی اس مسئلے کے اوپر اور اس کے بعد شاہ انہوں نے جو بتایا لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کا قتل ہوا ہے میسی میں، لیکن یہ غیر ریاستی عناصر کا کام کی ہے اور انہوں نے اس کے لفظ سے روگ عناصر یعنی بدماش لوگوں نے قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت اس میں، یعنی قتل تو ان کا ہوا ہے قونصل خانے ہی میں ہوا ہے، لیکن ان کا پھر سرکاری موقف یہ آیا تھا کہ وہاں ان کی بحث وبازہ شروع ہو گیا، اس پہ اشتعال پھیلا اور وہاں لوگوں نے ان کو مار دیا۔ اس دوران امریکی انٹیلیجنس جو ہے اس نے اس کی تحقیقات کی، صدر جو بائیڈن صاحب نے اس کو آ کے اس کا اعلان کر دیا۔ اب مسئلہ اس رپورٹ کے بعد، اگر جو تعلقات ہیں امریکہ کے اتنا آسان نہیں ہے صدر جو بائیڈن کے لیے کہ وہ نامزد کر سکیں، محمد بن سلمان کو پابندی لگا سکے۔
آپ کے علم میں ہے کہ یو اے ای ہو یا کویت یا بحرین یا پاکستان، انہوں نے ایک طرح سے سعودی عرب کی حمایت کی ہے۔ آپ کے خیال میں خطے میں جو حمایت پائی جاتی ہے سعودی عرب کے لیے، وہ ان کے لیے کتنی اہم ہے؟
طبیعت غیر متوقع نہیں تھی. ظاہر کہ سعودی حکومت نے اس کی مذمت کی اور سعودی وجہ سے ان کو جو اتحادی ہیں خلیجی وہ کریں گے, اور تو ظاہر کہ وہ تو بڑے ہی ان کے قریب ہیں. پاکستان وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ چونکہ وہ مفادات وابستہ ہیں تو پاکستان سے بھی اس بات کی توقع تھی کہ یہ کرے, یہ ایسا کرے. یعنی پاکستان کی وزارت خارجہ کا بیان بھی غیر متوقع نہیں ہے. لیکن اب معاملہ عالم یہ معاملہ علاقے سے بڑھ چکا ہے. اب یہ معاملہ مقام وہ نہیں رہا خلیج کا, بلکہ معاملہ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے لیول میں پہنچ چکا ہے.
یہ تھے امریکہ میں مسعود عبدالی. دوسری طرف یورپ میں سینئر سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ جرمن عدالت میں دائر کیس کے بعد سعودی شہزادے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز والے جو کیس انہوں نے کرمنل پٹیشن کرائی ہے وہاں فیڈرل کورٹ میں جرمنی کی, کیونکہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ کہیں دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف اس طرح کا کوئی کیس وہاں سنا جا سکتا ہے, اس پہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایک بڑی یونیک کورٹ ہے جو فرانس میں بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح جرمنی میں ہے. اسی لیے یہ فرانس بیس آرگنائزیشن ہے رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز, تو یہ جرمنی گئے. ڈینمارک اور جرمنی نے تو بہت پہلے ہی جو جب اس پر یہ رپورٹیں آ گئی تھیں اور ترکش حکومت نے سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرایا تھا, تو اس کے بعد ہی جرمنی اور ڈینمارک نے اسلحے کی جو ترسیل تھی اور اسے بیچنا بند کر دیا تھا. اب تمام ملکوں کو یورپ بھی جو ہے وہ خاصا شدت سے بولنا شروع ہو گیا ان واقعات پر.
جی آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے براہ راست ایم بی ایس پہ سینکشنز نہیں ڈالے ہیں, تو آپ کے خیال میں امریکہ سعودی عرب کے معاملے میں کس حد تک جانے کو تیار ہے؟
یہ جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں نئی ایڈمنسٹریشن کے, اور ان کا جو ایک پالیسی ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ اس قسم کے اور ہیومن رائٹ کے حوالے سے خاص اقدامات کیے جائیں, تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن ایم بی ایس کے اپنے مستقبل کے بارے میں اب بہت بہت زیادہ سوالات ہیں.
یہ تھے یورپ میں سینئر صحافی خالد فاروقی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
امریکہ کے بڑے شہروں میں گزشتہ سال ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ ہوا. محکمہ پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بعض مقامات پر ایسے جرائم میں دوگنا بلکہ تین گنا اضافہ دیکھنے میں آیا. تاہم مجموعی طور پر نفرت پر مبنی جرائم میں کمی واقع ہوئی. ماہرین کہتے ہیں کہ اس سال بھی ان جرائم میں اضافے کا رجحان جاری ہے. امریکی سینسس بورو کے مطابق ایشیائی امریکیوں سے مراد ایشیائی ملکوں چین, فلپائن, ویتنام, کوریا, جاپان, جنوبی ایشیا اور دیگر ایشیائی ملکوں سے آ کر امریکہ میں آباد ہونے والے باشندے ہیں. سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سینٹر فار اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے سب سے زیادہ آبادی والے 16 شہروں میں سن 2020 کے دوران ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی 122 واقعات رونما ہوئے. ان اعداد میں گزشتہ سال یعنی 2019 کی نسبت 150 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا. ڈیٹا وائس آف امریکہ کے ساتھ شیئر کیا گیا. وی او اے نے خود بھی آزادانہ طور پر دو شہروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا. ایشیائی امریکیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکنوں نے ان غیر معمولی واقعات کا سبب بظاہر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقاریر اور بیانات کو ٹھہرایا ہے, جس میں انہوں نے کورونا وائرس کے مہلک پھیلاؤ کا ذمہ دار چین کو قرار دیا تھا. تاہم زیادہ وسیع پیمانے پر عام امریکیوں نے وائرس کے سبب پہنچنے والے معاشی اور سماجی اثرات پر مشتعل ہو کر اپنے ایشیائی امریکی شناخت والے ہم وطنوں سے نفرت کا اظہار کیا. ایشین امریکن بار ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے بورڈ ممبر کرس کوک کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک گزشتہ سیاسی قیادت کے بعض بیانات نے ایشیائی نقوش کے حامل باشندوں کو ہدف بنا کر رکھ دیا. امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں نفرت پر مبنی جرائم کا ارتکاب ہوا جہاں ایشیائی امریکیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے. نیو یارک میں پولیس نے 28 واقعات کی چھان بین کی, جبکہ سن 2019 میں ایسے 9 واقعات رپورٹ ہوئے تھے. امریکہ کے دیگر 4 بڑے شہروں میں فلاڈیلفیا, کیولینڈ, سین ہوزے اور لاس اینجلس شامل ہیں. سین ہوزے میں 2019 میں 4 کے مقابلے میں 10 اور لاس اینجلس میں 7 کے مقابلے میں 14 نفرت پر مبنی جرائم کا ارتکاب ہوا. نفرت اور شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے ادارے ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم ریسرچ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائن لیون کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پورے امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم میں کمی ہوئی ہے, لیکن ایشیائی امریکیوں کے خلاف زیادہ تر شہروں میں نفرت پر مبنی واقعات میں اضافہ ہوا, اور صرف دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی واحد شہر ہے جہاں ایشیائی افراد کے خلاف جرائم میں کمی ہوئی ہے. فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی نفرت پر مبنی جرائم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے پیچھے نسل، مذہب، جنسی رجحان اور دیگر عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زد و کوب کرنا یا لوٹ مار کرنا۔ ہر سال نومبر میں ایف بی آئی گزشتہ سال کا نفرت پر مبنی جرائم کا ڈیٹا جاری کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پولیس کے چند اداروں کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹا گزشتہ سال ہونے والے ہیٹ کرائمس کی ایک ابتدائی شکل دکھاتا ہے۔ کرس لیون کا کہنا ہے کہ ان اعداد و شمار سے جو مختصر تعداد میں اکٹھے کیے نمونوں کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ سن 2020 موجودہ صدی کے دوران ایشیائی آبادی کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے لحاظ سے بدترین سال قرار دیا جاتا رہے گا۔ متعدد ایشیائی امریکی گروپوں کے اشتراک سے قائم کردہ سٹاپ اے پی آئی ہیٹ نامی گروپ نے سن 2020 میں مارچ سے لے کر دسمبر تک ایشیائی امریکیوں کے خلاف نسل پرستی رویے کے 2800 واقعات ریکارڈ کیے۔ 90% واقعات زبانی بد کلامی، دشنام درازی اور متعصبانہ رویے کے تھے، جبکہ جسمانی تشدد کے تقریباً 9% واقعات پیش آئے۔ اس تعصب کا شکار ہونے والے بہت سے افراد چینی النسل امریکی نہیں تھے بلکہ ان جیسی شبہات رکھتے تھے اور جنہیں غلطی سے چین کا باشندہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ایشین امریکن بار ایسوسی ایشن آف نیو یارک کے بورڈ ممبر کرس کواک کا کہنا ہے کہ چینیوں جیسی شکل و شبہات رکھنے والے مشرقی ایشیائی افراد اب تک ان تجربات سے گزر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس ملک میں ایشیائی مخالف رویوں کی ایک لمبی تاریخ سے جڑتا ہے۔ سینٹر فار اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کی تحقیق کے مطابق اسی دوران امریکہ کے 15 بڑے شہروں میں گزشتہ سال نفرت پر مبنی جرائم کے ارتکاب میں مجموعی طور پر 7% کمی آئی ہے۔ مثال کے طور پر نیو یارک شہر میں پولیس نے گزشتہ سال نفرت پر مبنی 428 جرائم کے مقابلے میں اس سال 265 واقعات کی تفتیش کی ہے۔
کیا ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا پھر سے حصہ بنتا ہے تو اس کا اثر تہران کے جوہری پروگرام پر کیا ہو سکتا ہے، اور خطے کی دیگر طاقتیں جیسے سعودی عرب اور اسرائیل اس پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گی؟ ماہرین کی رائے پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے عمران جدون نے، آئیے سنتے ہیں۔
اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں میں کچھ کمی کرے اور بدلے میں امریکہ ایران پر پابندیوں میں کمی کرے۔ اگر ایسا کرنے میں کامیابی ہوتی ہے، اگر آپ کو ایک معاہدے کی شکل میں ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جسے آپ وسیع کر سکیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ سفارتکاری کے لیے راستہ موجود ہے۔
اس معاہدے کو امریکہ میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے قانون سازوں کی طرف سے کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟
یہ اہم ترین سوالوں میں سے ایک ہے۔ وہ سبق جو ہم نے 2015 کی اس نیوکلیئر ڈیل سے سیکھا جسے وائٹ ہاؤس کے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے مکمل کیا گیا تھا، بنیادی طور پر صدر اوباما نے امریکی کانگریس کی اکثریت کی مخالفت کے باوجود یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس بار صدر بائیڈن تہران کے ساتھ جو بھی معاہدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تمام آثار موجود ہیں کہ ریپبلکنز کی اکثریت پہلے سے ہی 2015 جیسے ایران جوہری معاہدے میں واپس نہیں جانا چاہتے۔ وہ اس جوہری معاہدے کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ متعدد ڈیموکریٹس بھی ان ریپبلکنز کا ساتھ دیں گے جو شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر واشنگٹن میں کسی قسم کے رد عمل کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتنا سخت ہوگا اس کا انحصار ایران کے ساتھ مذاکرات کے نتائج پر ہوگا، جس کی ہم اب کسی بھی وقت ہونے کی توقع کر رہے ہیں۔
تو ایران پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے زیادہ دباؤ تھا، اور اب بائیڈن انتظامیہ کا مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا فیصلہ۔ ایسے میں اسرائیل، سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر اتحادی اس پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے؟
اسرائیل اور عرب ریاستوں سمیت خطے کے امریکی اتحادیوں میں خوف موجود ہے کہ امریکہ یہ فیصلہ اکیلے کرے گا، اور یہ کہ امریکہ 2015 ہی کی مانند ان کے ساتھ مشورہ نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں یہ گمان کرنا کہ واقعی ایسا ہوگا قبل از وقت ہے۔ میرے خیال میں بائیڈن ٹیم نے اپنی حکومت کے چند ہفتوں میں یہ سیکھا ہے کہ اس کا بہترین سفارتی حل، جو کہ پائیدار بھی ہو، صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں فریقین کی زیادہ سے زیادہ تعداد شامل ہوگی۔ علاقائی ریاستوں کو صبر اور تعاون کرنا ہوگا۔
ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کیا صلاحیتیں ہیں؟
we have to remember that the Iranian nuclear program is a very old one.
Iran ka johari program bahut purana hai. Unhe nuclear field mein 30 saalon ki takniki maharat ka tajruba hasil hai. Lihaza ilm aur salahiyat ke lihaz se wo waqai is qabil hain ki agar wo chahein to jald hi unke paas atomic hathiyar hoga aur shayad uske baad wo jald hi johari hathiyar bhi bana le. سوال یہ ہے کہ آپ ایرانیوں کو کیسے سیاسی طور پر یہ باور کراتے ہیں کہ اس راستے پر جانا ان کے ملک کے مفاد میں نہیں یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے اور انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوگی
انتظامیہ نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی یورینیم افزودگی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران کیوں یورینیم کی انریچمنٹ کو اور اپنی پروگرس کو روکے گا
For them, it's a question of national sovereignty.
Unke liye ye qaumi khudmukhtari ka sawal hai. America ne maazi mein Iran ko ye baawar karane ki koshish ki hai ki wo johri program ko to jari rakh sakta hai, lekin use uranium ki afzoodgi ki salahiyat rakhne ki zarurat nahi, kyunki usse Iran ko ye option milegi ki wo civilian johri program ko ek fauji program mein tabdeel kar sake. Lekin Iran kai saalon se is dabav ki mazahmat karta aaya hai. Yahi wajah hai ki Obama intizamiya ne Iran ko ek makhsoos satah tak afzoodgi ki ijazat dene par ittefaq kiya. جب تک وہ ویپن گریڈ کی افزودگی ہونے سے دور رہے
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
انسانوں کی تجارت امریکہ کے لیے خارجہ پالیسی کے ضمن میں ایک غیر جانبدارانہ تشویش کا معاملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب سال کا آغاز صدارت کے عہدے کی تبدیلی سے ہوا تو یہ غلامی اور انسانی تجارت کا قومی مہینہ بھی تھا جو گزشتہ 11 سال سے صدارتی فرمانوں کے ذریعے امریکہ میں منایا جاتا ہے محکمہ خارجہ نے تقریب حلف برداری کے دن اس بارے میں اعلان کیا تھا آنے والے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انسانی تجارت کی تاریخ کا تعلق لنکن کے عہد سے بتایا وزیر خارجہ بلنکن نے جب 1 فروری 2021 کو قومی آزادی کا دن قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ صدر لنکن نے 150 سال سے زیادہ عرصہ پہلے آزادی کی نوید سنائی تھی لیکن آج بھی دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 2.49 کروڑ لوگ انسانوں کی تجارت کرنے والوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے انسانی تجارت یا ٹی آئی پی سے متعلق محکمہ خارجہ نے اپنی رپورٹ میں ان متعدد ملکوں کے نام گنوائے ہیں جو بچوں کو فوجیوں کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے ان کی بھرتی کرتے ہیں ان ممالک میں افغانستان برما کیمرون ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ایران اور عراق شامل ہیں رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ انسانوں کی تجارت کرنے والے کس حد تک جنسی استحصال میں بھی ملوث ہوتے ہیں مثلا ٹی آئی پی رپورٹ کے مطابق کیوبا میں حکومت نے بیگار یا جنسی تجارت کے تمام طور طریقوں کو جرائم کے زمرے میں شامل نہیں کیا ہے ایران میں اس مدت کے دوران جبکہ یہ رپورٹ تیار کی گئی فوجیوں کے طور پر بچوں کی بھرتی کا کام سرکاری پالیسی یا ایک طریقہ کار کے تحت بدستور چل رہا تھا ساتھ ہی سرکاری عہدیدار بڑوں اور بچوں کی جنسی تجارت کا کام بلا روک ٹوک مسلط کیے ہوئے تھے محکمہ خارجہ کے مطابق 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے انسانوں کی تجارت کا شکار بننے والوں کے تحفظ یا ٹی وی پی اے کے ایکٹ مجریہ 2000 میں امریکہ کے اس عہد کو اجاگر کیا گیا کہ ملک کے اندر اور بین الاقوامی طور پر جدید دور کی غلامی کا قلاقمہ کیا جائے گا اس غیر جانبدارانہ قانون کے ذریعے امریکہ نے اس بنیادی امنگ کا اعادہ کیا کہ لوگ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں جیسا کہ آزادی کے فرمان میں درج ہے
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی
پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان میں سینٹ انتخابات میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں سینٹ کی دو نشستوں کے لیے وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں ہونے والے سینٹ انتخابات میں سینٹ کی 37 نشستوں کے لیے ووٹ ڈال دیے گئے ہیں، نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 صوبائی اسمبلیوں میں بھی پولنگ کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے۔ سینٹ انتخابات کے حتمی نتائج کے بارے میں آپ ہمارے بلٹنز سنتے رہیے جو ہم ہر گھنٹے پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے ہفتے کے 5 روز پیش کیا جاتا ہے، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے پیر سے لے کر جمعے تک۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی آپ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز